یقاب زیتھا یضیء ولو لم تنفس النار، اس کا تیل بھڑک اٹھنے کو، روشن ہونے کو بےتاب ہے، چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ. آج اگر یہ تمثیل ہم بیان کریں تو پھر پیٹرول کی تمثیل ہے کہ دوسرے تیلوں کو جلانے کے لیے تو آپ کو جتن کرنے پڑتے ہیں. روا تیل یوں تھوڑی آگ پکڑے گا، آپ نے اس کے اندر روئی کی بتی ڈالی تو اس نے اس کے حوالے سے آگ پکڑی ہے، ورنہ تیل کو تو نہیں آپ جلا سکتے. لیکن پیٹرول وہ تو دور سے بھی اسلائی کو پکڑتا ہے، یعنی آپ بھی اسلائی قریب نہ لائے، وہ لپک کر لے لیتا ہے اس کو. تو یقاب ہے تو ہاں یوگی ولا الم تنسار، اور اگر کہیں آگ چھو جائے، نور علی نور، تو نور ہے نور پر، روشنی ہے روشنی پر. یہد اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب سمجھیے اس تمثیل کو. میں نے کئی مرتبہ خاص طور پر سورہ ہود میں جب آیا تھا، کہ میری قوم کے لوگوں تم نے دیکھا نہیں، ان کنتو علی بینت من ربی وآتانی منہ رحمتا، میں نے وہاں کہا تھا کہ اس کی حقیقت یہاں تک کھلے گی. ایمان کا جو نور ہے وہ دو روشنیوں سے مل کر بنا ہے، ایک نور فطرت ہے ہمارے اپنے اندر ہے، اور ایک نور وحی ہے جو خارج سے آتا ہے، جیسے ایک تیل ہے اور دوسرا اس کو آگ ہے کہ جو جلاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی فطرت جو ہے اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہوتے ہیں، دقت ہوتی ہے ان پردوں کو ہٹانے میں، وقت لگ جاتا ہے. حضرت عمر کا پردہ 6 سال کے بعد اٹھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت اتنی سالے اور سلیم ہوتی ہے کہ بھڑک اٹھنے سے بےتاب ہے، کہ جیسے ہی حضور نے دعوت پہ اس کی فوراً تسلیم کر لیا. وہ مثال ہے اس ایمان کی کہ جیسے مجھے شعر یاد آ رہا ہے غالباً ماہر القادری مرحوم کا ہے، کہ نغمے بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ کے بے زخم گزرا بے حیات. معلوم ہوتا ہے تو صرف خود اپنے اندر بے تاب، یہ صدیقین اور انبیاء ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ خود بے تاب ہوتے ہیں. یہ بے چین روحیں ہیں جنہیں اس دنیا کے اندر اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ معرفت ربانی سے ان کے قلوب منور نہ ہو جائے. وہ یہاں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں سیٹل ہونے اور سیٹ ہونے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ وہ کہیں اور کے باقی ہیں اور ان کے لیے دعوت جیسے ہی آتی ہے ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں، جیسے پیٹرول جو ہے آگ کو بھر کر قبول کر لیتا. اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، نور فطرت نور وحی، ان کل تو اعلیٰ بین ربی، وہ نور مجھ میں پہلے ہی تھا، وآتانی منہ رحمتا، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے اور رحمت عطا فرمائی. وہ جو روح محمدی ہے جو منور ہے پہلے سے، اب جب وحی نازل ہو گئی اس پر تو نور اعلیٰ نور، اب وہ نور ایمانی جو ہے قلب محمدی جو ہے اس سے جگمگا اٹھا. تو یہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، اس کو اس تمثیل سے پہچان لی. اور فرمایا کہ یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ دقیق مضامین لوگوں کی کچھ گرفت میں آ جائیں، کچھ سمجھ میں آ جائیں، تاکہ اللہ کو تمثیل کی حاجت نہیں ہے. تمثیل کی حاجت انسانوں کو، اللہ کو تو ہر شے کا علم حاصل ہے جیسے کہ وہ ہے، باقی یہ کہ لوگوں کے لیے ان دقیق مسائل کے لیے تمثیلوں کی مدد کی احتیاج ہے. اب یہ نور ہوگا تو یہ کہاں جل وغیر ہوگا، اس شخص کے قلب کے اندر یہ نور ہوگا، اس کی دلچسپی کی جگہ کون سی ہوگی، اس کے شب و روز کیا ہوں گے. بڑی عظیم آیات ہے یہ، فی بیوت نزل اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ انہیں بلند کیا جائے، اس میں اس کا اس کی نام کی مالا جپی جائے. یہ بلند کیا جانا ظاہری اعتبار سے ہی نہیں ہے، اصل میں اس کی عزت احترام، مسجد کی صفائی، مسجد کا ادب، تحیت المسجد، مسجد میں داخل ہو تو الا یہ کہ کوئی مکروہ اوقات ہے جن میں سے منع کر دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ دو نفل پڑھ کر تحیت المسجد کے بیٹھے، یہ آپ کی گریٹنگ ہے ود دی باکس، مسجد کے ساتھ آپ کی یہ آپ کا الیکٹ سلیکٹ ہے، یہ اس کا حق ہے ادا کرو. تو مسجد کے لیے باطنی اور ظاہری، ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آبادی میں تناسب کے اعتبار سے مسجد کو نمایاں ہونا چاہیے، یعنی خامخواہ کی وہ پچی کاری اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دینا اور آرائش پر، یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن محسوس ہو کہ یہ مسلمانوں کی اس آبادی کا برکتی مقام ہے، یہ ہونا چاہیے. کہ اگر جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں ہیں تو بڑی سی جھوپڑی ہو، ذرا اونچی جھوپڑی ہو، اگر کوئی محل بنے ہوئے آس پاس ہو دیکھتا ہوں اس سے بڑا محل ہونا چاہیے مسجد کا. میں دیکھ کے آیا ہوں طائف میں بہت بڑی مسجد بنائی ہے،
میں نے اس کو دیکھا کہ واقعتاً یہ جو ان کے بادشاہوں کے اور وہ پرنسز کے محل ہے اس میں, تو ان میں اسی نسبت کی مسجد ہونی چاہیے تھی, اگرچہ مجھے وہ محل بھی پسند نہیں اور مسجد کے اعتبار سے وہ اتنا پیسہ خرچ کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اپنے گھروں پہ کر رہا ہوں تو دوسرے بھی کہو. لیکن یہ کہ بہرحال پسندیدہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, تکلف جو ہے اپنے گھروں کا بھی نہیں اور اللہ کے گھر کا بھی, یہ خام خواہ کا تکلف جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. البتہ نمایاں نظر آنی چاہیے اس آبادی کے اندر مسجد. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. وہ لوگ کہ جن کے سینے نور ایمان سے منور ہو جاتے ہیں وہ ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. غدو ہمیشہ آتا ہے واحد, آسال آتا ہے ہمیشہ جمع. اصیل کہتے ہیں شام کو, جمع آسال ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نور ہمیشہ واحد آئے گا, نور الا نور, ظلمات ہمیشہ جمع آئیں گی قرآن مجید میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ غدو کے وقت کی نماز ایک ہی ہے فجر کی, اور شام کی نمازیں اقیم الصلاۃ لغروب کی شمس الی غسق اللیل, وہ تابڑ توڑ آتی ہیں نمازیں, چار نمازیں ہیں آسال میں شامل. یہ غالباً اس کی طرف اشارہ ہے. لجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ جمع مرد, وہ باہمت لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی لین دین اللہ کی یاد سے, و اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے, و ایتائے زکات اور زکات کی ادائیگی سے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے, قیامت کے دن سے اس کے احساس سے لرزا و ترسا رہتے ہیں, جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائے گی. اس کی ہولناکی جو ہے وہ آپ پر آئے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت الى آخر الآیۃ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں بہت عمدہ اور احسن اس اعمال کا جو انہوں نے کیے تھے, اور اللہ تعالیٰ نہ صرف بدلہ دے, یزیدہم من فضلہ, اپنے فضل سے مزید نوازے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے رزق بغیر حساب, دینے پر آتا ہے تو ناپ تول کر نہیں دیتا, اس لیے کہ اجر و ثواب میں تو ناپ تول ہے لیکن فضل میں تو کوئی ناپ تول نہیں ہے, فضل کو جتنا دے بغیر حساب دے. یہ آیات جو ہے ایمان کی حقیقت اور ایمان کا مظہر. نور ایمان کیا ہے؟ دو نوروں سے مل کر بنا, نور فطرت, فطرت سلیمہ, اور نور وحی, ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آیا. یہ نور ایمان جو ہے جیسے تاف کے اندر رکھا ہوا چراغ. اب آپ دیکھیے, عجیب بات ہے, اگر آپ نے ہیومن اسکیلٹن دیکھا ہو تو یہ جو ہمارا یہ جو سینہ ہے اس کی ہڈیاں جو ہے بالکل ایک تاف کی شکل میں, جو تاف کا پرانا تصور بالکل تھا, اور اس میں یہ قلب ہے کہ جو ایک چراغ کے مانند بھرا ہوا ہے ڈائفرام کے اوپر, یہ جو ہمارے یہاں پر جدا کرتی ہے یہ سینے کو پیٹ کی کیویٹیز سے. یہ اگر منور ہے تو پورا وجود منور ہوگا. ارا فل جسد مضغت اذا فلحت فلحل جسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. اور جب پورا وجود منور ہوگا تو نقشہ یہ ہوگا کہ اس کی دلچسپی کی جگہ مسجد ہوگی. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جن سات آدمیوں کو خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن, ان میں ایک وہ بھی ہے, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہے, نکلتا ہے مجبوری کو, کام کاج دنیا کا ہے, بھاگ دوڑ ہے, بیوی بچوں کے لیے کچھ کمانا بھی ہے, لیکن یہ کہ پھر منتظر رہتا ہے جیسے ہی پکار آئے اور لبیک کہے, اور فوراً ہر چیز سے ایسے نکل کر چل دے جیسے تیر سے تیر نکلتا ہے کمانے. یہ نقشہ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم نذر قلوبنا بالایمان, اللہم نذر قلوبنا بنور معرفتک, اللہم اشرح صدورنا للاسلام, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. اب دو تمثیلیں آ رہی ہیں کفر کی حالت کے لیے, لیکن کفر کو کفر قانونی نہ سمجھیے, کفر حقیقی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک کفر حقیقی ایک کفر قانونی، ایک ایمان حقیقی ایک ایمان قانونی، یہ ویسے تو سامنے آ چکی ہیں. تو اس کو یہ نہ سمجھیے کہ ابو جہل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا ذکر ہو، لہذا اس کو اس اعتبار سے پڑھیے کہ کفر کے دو درجے ہیں، یعنی ایمان حقیقی سے دل منور نہیں ہے تو کفر ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے. ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے دیپال پور میں، ان کا ایک جملہ میں نے اپنے دروس میں بارہا سنایا ہے، بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس انسان کا غفلت میں گزرتا ہے نکلتا ہے وہی کفر کی حالت میں نکلتا ہے. ایک قانونی کفر ہے وہ اور ہے، یہ حقیقی کفر کی بات ہے. تو کفر کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایمان تو نہیں ہے دل میں لیکن کچھ نہ کچھ نیکی، کچھ کام، کوئی بھلائیاں، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی یتیم خانہ، کوئی کچھ اور، یہ آدمی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے. تو ایسے اعمال جن کے پشت پر ایمان حقیقی نہ ہو اس کی تمثیل بیان کی. ایک وہ ہے ایسے کفر کا عالم جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر وہ ملمے کی نیکی بھی نہیں ہے، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، نفس پرستی ہی نفس پرستی، عیاشی ہی عیاشی، بدماشی ہی بدماشی، حرام خوری ہی حرام خوری، ان کو جھوٹ موٹ کے لیے بھی نیکی کے کسی کام کی توفیق نہیں مل رہی. ایک ایسے بھی درجے ہیں، ان دو درجوں کے لیے تمثیل ہے. پہلے درجے کے لیے کیا ہے؟ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا جو ایمان حقیقی سے محروم ہے، ان کی نیکیاں اس شراب کے مانند ہے، یقین جو چکل میدان میں ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے. تو جس طرح پیاسا جو ہے گھسکتا چلا جائے گا، پانی ہے، میں کچھ اور آگے بڑھ جاؤں پانی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے پانی وانی تو ہے نہیں. حتی اذا جاءہ، جب وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اسے کچھ بھی، فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اللہ کو موجود پاتا ہے اس کے پاس اور وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. یعنی آپ دنیا کا خراب کیا ہے کہ موت ہے وہاں، پانی نہیں ہے موت ہے. اسی طریقے سے تم نے جو ملمے کی نیکیاں کی تھی دنیا میں، نیکی ویکی کچھ نہیں ہے. یہ آپ پڑھ چکے سورہ ابراہیم میں مثال، اعمالہم کرماد مستبدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے کہ راس کا ایک ڈھیر تھا، تیز ہوا چلی سب اڑ گیا، کچھ نہیں. لا یفترون علی شیء مما کتبوا علی شیء، کوئی جو بھی یہ کام کیے تھے ان میں سے کوئی پلے، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا، گیا اڑ گیا ہوا کے اندر. وہی یہاں ہے کہ خراب ہے، آدمی جائے گا یہ سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے میں نے حرام خوریاں کی لیکن میں نے چندے بھی تو دیے، میں نے حرام خوریاں کی لیکن میں نے مسجد بھی تو بنا دی، میں نے یہ سب کچھ کیا، سود خوری کی لیکن یتیم خانے کو بھی چندہ دیا تھا. یہ سہارا لے کر جائے گا جیسے خراب نظر آتا ہو، کچھ نہیں ہے. ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی جھیلے کے برابر بھی قدر نہیں. اب دوسری مثال، اللہ سریع العقاب، اللہ کو عقاب چکاتے دیر نہیں لگتی. او کا ظلمات فی بحر اللجین، یا پھر جیسے اندھیرے ہو ایک بڑے گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اسے ڈھانپے ہوئے ہو ایک موج اور ایک موج پر دوسری موج، یعنی ایک طوفان ہے سمندر کی تہ کے اندر، اندھیری سب ہے، اور پھر یہ کہ اوپر بادل ہے، من فوقہ ہی سحاب، اوپر جو ہے بادل ہے، کوئی چاند کی کرن بھی پانی میں نہیں آ رہی ہے، منعقد نہیں ہو رہی ہے، کچھ ستاروں کی جھل ملاحٹ بھی پانی میں منعقد نہیں ہو رہی، تو کتنا اندھیرا ہوگا سمندر کی تہ میں، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. یہ تو جو سمندروں میں رہتے ہیں وہی جانتے ہیں. فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ بر تہ تاریکیاں. اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا. یہ انتہائی وہ بات ہے جسے آپ اندھیرے کے لیے اپنے محاورے میں کہتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی یو نو کہ آپ کا ہاتھ کہاں ہے، ڈائریکشن کا سینس ہے لیکن اندھیرا اتنا کہ پھر بھی نہیں دیکھ پا رہے. اتنی تاریکی ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جسے اللہ ہی نور عطا نہ فرمائے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کہ ہم اس میں سے کسی کیفیت کا کوئی نقشہ اپنی زندگیوں میں اور سیرتوں میں لیے ہوئے ہوں. اللہم اعذنا من ذلک، اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور، اے اللہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ جانور بھی کہ جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے اڑ رہے تھے. کل ان کا جانے میں صلاح ہوں اور تسبیح ہوں، ان میں سے ہر ایک میں اپنی صلاح، اپنی نماز اور اپنی تسبیح جو ہے اس کا علم حاصل ہے، اسے ہر ایک کو معلوم ہے کیسے تسبیح کرنی ہے. یہ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و حمد نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ خوب واقف ہے اس سے بھی یہ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہانس کر لاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ تہ بر تہ ہو جاتے ہیں، بادل تہ بر تہ. فطر الوقت یخرج من خلالہ، تم دیکھتے ہو کہ میہ ان کے مابین سے بارش جو ہے وہ برستی ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ آسمان سے اتارتا ہے جیسے کہ پہاڑوں میں سے اولے گر رہے ہوں. محسوس ہوگا جب اولا زیادہ باری ہوتی ہے تو شاید اللہ نے آسمان پر کہیں اولوں کے پہاڑ جمع کیے ہوئے کہ جن پر سے یہ اتنی کثیر تعداد کے اندر اور مقدار میں یہ اولے گر رہے ہیں. فیصیب نہیں میں یہ چاہ، وہ اولے برساتا ہے جس پر چاہتا ہے. وہ یسرف ہوں اب میں یہ چاہ، اور بچا لیتا ہے جس کی کھیتی کو چاہتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. یقاد و سنا پر سے ہی یزہب بالابصار، اور ان قریب ہے کہ اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ نگاہوں کو اچک کر لے گا، نگاہ کو ظاہر کر دے، بینائی جو ہے ختم ہو جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے کہ جو رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں سبق کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے نگاہوں والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے. اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے تمام چوپایوں کو پیدا کیا پانی سے، یہ وہی مضمون ہے جو پہلے آ چکا ہے کہ خلق کل شیء حی، پانی ہی سے اللہ نے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے. تو مطلب یہ کہ مبدأ حیات جو ہے وہ پانی ہے. اب دابہ سے مراد بھی زمین کے جانور ہیں، یعنی زندہ تو وہ تو زندہ جو ہے وہ جن بھی ہے، لیکن جن کی زندگی جو ہے وہ اس پانی سے نہیں ہے. زندہ فرشتہ بھی ہے، فرشتے کی زندگی پانی سے نہیں ہے، لیکن حیات ارضی جو ہے چاہے وہ حیواناتی ہو چاہے نباتاتی ہو، اس کی جو اصل اساس ہے وہ پانی ہے. فمنھم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے ان چوپایوں میں سے یا جو زمین میں ریگنے والے جانور ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل گھسکتے ہیں، جن کو ہم لیپٹائز کہتے ہیں. فمنھم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ یہ دو پاؤں پر چلتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان انسان بھی ہے، گوریلا بھی ہے، پینگوئنز بھی ہے، اور بھی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں وہ بھی ہے کہ چار پاؤں ہاتھ پاؤں پر چلتے ہیں، چار چار سو پائے، اسی لیے کہتے ہیں آپ ان کو. یہ سب جو ہے ہمارے مویشی وغیرہ وہ چوپائے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آیات جو آپ نے پڑھی ہے نوٹ کیا ہوگا کہ اصلاً یہ مدنی صورتوں کا رنگ نہیں ہے، یہ بالکل مکی مضامین ہے، مکی صورتوں کے مضامین ہیں، لیکن یہ کہ کہیں کہیں مدنی صورتوں کے اندر بھی ان مضامین کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ جو مضامین ہیں جو مکیات کے ہیں وہ یہاں بھی دہرائے جاتے رہے. اس لیے کہ جب مکی دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ مضامین پھر جو ہے ہر پھر کر لوگوں کے سامنے تازہ بتازہ آتے چلے جاتے. لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے یہ آیات نازل کر دی ہیں جو روشن کرنے والی ہیں، مبین ہے کہ جو ہر چیز کے اندر روشنی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف. ویقولون، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات منافقین کا طرز عمل جو تھا اس پر تنقید ہے، اور اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہے تو تمہیں اپنے جماعتی نظم کو کتنا مضبوط رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر جماعتی نظم مضبوط نہیں ہوگا تو پھر تم دین کا بول بالا کیسے کرو گے، دین کو قائم کیسے کرو گے. گروہ امبر جو ہے یا ہجوم جو ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوا کرتا، کام ہوتا جماعتوں کے ذریعے. جماعت کہتے ہیں اسے جس میں ڈسپلن ہو، سم و تاس ہو، حکم سنے اور مانے، سب کو وہ پارٹی ہو، اور نہیں تو موب ہے ہجوم ہے. اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بات کہی ہے کہ عید آزادہ شکو ہے دل کو دی عید محسوبہ ہجوم ہے مومنی. یہ ہجوم ہے جمع ہوا ہے. باقی یہ کہ ان میں کوئی نظم نہیں کہ ضبط نہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ امت کو پھر ایک نظم میں اور ایک کسی سلسلے میں پیڑ کہ میری شاعری نغمہ کو جا اور من کو جا ساز و سخن بہا نہیں سوئے قطار بھی قسم نہ کر دے دمام را. یہ اس لیے میں اپنی نکیلیں چڑھا لی ہے اور جس کا جگر بھی اٹھا ہے اب وہ عمر کو چل رہی ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں پھر ان کو اس قطار میں لاؤں گے قافلے کی شکل دوں تاکہ یہ سوئے منزل جو ہے ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا پھر جو اس امت کی اصل منزل مقصود ہے جس کے لیے اسے برپا کیا گیا ہے اس کی طرف پھر یہ پیش کرنے شروع کر دیں. تو ان رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ زور جو ہے وہ اصل مضامین پر ہے. تو یقینی آمنا باللہ رب الرسول واطعنا اور سمجھے انہوں نے کہ ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلك پھر ان میں کئی گروہ جو اس کے بعد بھی گردانی کرتا ہے اس کے بعد بھی وما اولئک بالمؤمنین اور یہ حقیقت میں مومن نہیں. اب یہ مثال تھی نہ انہیں کے لیے کہ پہلے تو وہ مومن بنے پھر تو حقیقت میں مومن نہیں تو ظلم باطل بازوہ بوقا باز ہے یا وہ خراب کے مانند ہے ان کا اسلام اور ایمان. بلدا دونوں اللہ کے رسول لحت میں بے رحم اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے مابین فیصلے کرے تو وہ کیا کرتے ہیں ادا فریق ملی میرے دین ان میں کا ایک گروہ جو اعراض کرتا ہے. یہ مضامین سورہ مائدہ میں سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے آ چکے ہیں کہ منافقین بجائے حضور کی عدالت میں مقدمات لانے کے وہ یہود کی عدالتوں کا رجوع کرتے تھے. کہیں یقین لہم الحق کو جاتے لہم زینی اور اگر انہیں کے لیے حق ہو یقین ہو کہ یہ میں حق پر ہوں تو پھر تو وہ آتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھ جیسے کہ ہمیں بالکل تکلیف ہے یہ حکم دیں گے یہ فیصلہ ہوگا معلوم ہے نا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اپنی پوری دہی مرض ہی کیا ان کے دلوں میں روگ ہے ہمیں کاری یعنی سکون کے سمہات میں پڑے ہوئے ہیں ہم یقین اور یقین اللہ علیہ رسول کیا انہیں یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے. بل اولئک ہم الظالمون یہی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ظالم تھے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم اہل ایمان کا قول تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا جبکہ ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے مابین فیصلہ کرے. ان یقینی سمعنا واطعنا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور قبول کیا جو حکم ہو بس ہم قسم حاضر ہے. اللہ کا حکم مسلم ہوں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. رمن تو اللہ و رسول نہیں وہ یکش اللہ و یکفق ہے تو اللہ کہ فائدون اور جان لو کہ جو اطاعت کریں گے اللہ کے اور اس کے رسول کی اور اللہ کا کی خشیت اختیار کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. وقم بلّہ جاتا ہے معلوم نہیں نمبر کہوں نہ یقین دن اور وہ قسمیں کھاتے ہیں انتہائی تاکیف کے ساتھ اپنا پورا زور لگا کر قسمیں کھاتے ہیں کہ نبی اگر آپ حکم دیں گے تو ضرور نکلیں گے اللہ کی راہ میں. آپ بالکل شک نہ کیجیے ہم پر بس یہ کوئی مجبوری نہ ہو جائے تو وقت پر کوئی ایسی آڑ ایسی جو ہے رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے. ہم تو بس ایک قسم حاضر ہیں جب حکم دیں گے اللہ کی راہ میں گردنے کٹوانے کے لیے ہم تیار ہیں ہم جانے ہتھیلی پر نکل لے کر اور اللہ کی قسم ان لاکھ سے نہیں نبی اسے کہیے کہ قسمیں مت کھاؤ تم معروف بھلے طریقے پر اطاعت کرو. یہ قسمیں کھا کھا کر جو اپنے لفاف کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو. ان اللہ قبیر بما تعملون اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. ان رسول اللہ واقعی رسول نبی اسے کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس کو تو یاد کر لیجیے. پھر اگر تم چیز موڑ لوگے تو جان لو کہ اس پر ذمہ داری ہے اس چیز جو اس کو سونپا گیا جو فرض ہم نے اپنے رسول پر ڈالا ہے اس کے لیے وہ مسئول ہے. اس کے ذمہ کیا ہے احکام پہنچا دینا. پہنچا دیا تو وہ بری ہو گیا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر وہ ذمہ داری ہے کہ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں تم مسئول ہو. حکم مل گیا تھا جی مل گیا تھا پھر عمل کیا کہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ تمہارے مسئولیت ہے. ہاں اگر خدانہ خاصہ بالفرض رسول حکم نہ پہنچائے تو وہ رسول ہو جائیں گے اللہ کے. تو انما علیہ ما حملنا, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ انہیں پوری کرنی ہے. وعلیکم ما حملتم, اور تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی اس کی جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی. جن کسی روح تحتدو, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. جنا اگر رسول اکن بلاغ المبین, اور جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. جاد اللہ المدین عمل بالکل اہل الصالحات, یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. اور اہل تشیع کا جو ناقابل ترغیب رد ہو گئی اس آیت میں, اس آیت کو ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. جاد اللہ المدین عمل وعمل الصالحات, عامل ان کو عامل صالحات, وعدہ کیا ہے اللہ نے اے مسلمانوں تم میں سے ان کے ساتھ جو حقیقتاً ایمان لائے ہو جنہوں نے نیک عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ لازماً انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان کو جو پہلے تھے, جیسے داؤد کو خلافت عطا فرمائی. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائی, خلیفہ بنایا. تو جیسے انہیں خلافت دی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ دے گا, داؤد کو دی, سلیمان کو دی, پھر اور بڑی بڑی ان کی مملکتیں قائم ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اپنا وعدہ کیا تھا خلافت عرضی کا, وہ وعدہ اس امت کے ساتھ ہے, بلکہ اس امت کے ساتھ تو بدل جائے تمام ہے, بدل جائے کمال ہے, بدل جائے اتم ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ بہت اہم ہے. میں نے عرض کیا ہے لام مفتوح جس پر لام پر زبر ہوتا ہے, اور نون مشدد عربی زبان میں اس سے زیادہ زور دینے کا اسلوب کوئی نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں, لازم ہوگا کہ انہیں خلافت ملے گی زمین میں, جیسے کہ اللہ نے خلافت دی تھی ان سے پہلوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکن عطا فرمائے گا, غلبہ عطا فرمائے گا, وہ دین ان کا, وہ دین جس کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بل یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت کو بدل دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تو میری ہی بندگی اور پرستش کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. فمن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, اور جو اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کریں گے تو وہی ہے کہ جو فاسق اور نافرمان ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے, اگر عمر کی خلافت باطل ہے, عثمان کی خلافت باطل ہے, تو پھر یہ آیت جھوٹی ہے, اس آیت کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے. یہ ہے بالکل دو اور دو چار کی طرح کی جواب, اس کا کوئی جواب نہیں چلا. پھر وہ خلافت کہاں ہوئی؟ پھر قرآن کا کی آیت جو ہے تو ثابت ہوئی. یہ خلافت جو ہے برحق ہے, سارا انہیں قد جو ہے خلافت سے, ان کا تصور امامت ہے جو انہوں نے نہ معلوم کہاں سے گھڑ لیا ہے. اور خلافت کی نفی, وہ تو من بنائے بیت کہتے ہیں, وہ خلیفتہ بلا فصل, یا اصل خلیفہ جو ہے حضور کے بغیر کسی فصل کے اور موت کے حضرت علی ہے. تو پھر درمیان کی خلافتیں کیا ہوئی؟ باطل ہوئی. یہ درمیانی عرصہ پھر کہاں گیا؟ یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے, پھر یہ تو جھوٹے ثابت ہوئی. اور حضرت علی کی تو خلافت میں تمکن ہی نہیں ہوئی, یعنی اس میں حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے معاذ اللہ, لیکن ہم شیعوں سے تو بات کریں گے نا. حضرت علی پورے جو دار الاسلام تھا اس پر ان کی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی. ان کی پوری 4.5 سال کا دور خلافت جو ہے اس میں شام ان کے اقتدار سے شام اور مصر کے دونوں علاقے باہر رہے. تو یہ جو فرمایا والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, تمکن عطا فرمائے گا اس کے دین کو کہ جو اس نے پسند کیا ہے, تو پھر یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ صرف ایک جو گمراہی ہے وہ انسان کو نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. حضرت ابوبکر کی خلافت برحق, حضرت عمر کی خلافت برحق, حضرت عثمان کی خلافت برحق, حضرت علی کی خلافت برحق, ہم تو سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے, لیکن جو تفریق کرتے ہیں وہ پھر دیکھیں کہ قرآن مجید سے حکایت کو نکال دینا. اگر ان کے اندر ہمت ہے اور ضرورت ہے تو قرآن مجید میں سے حکایت کو نکال دیں, ورنہ ان کا سارا نظام جو ہے وہ باطل. واقعی مسلح تو آپ زکات اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. واقعی رسول اللہ
یہ تلوار ہے اس وقت جو ہے بنی کے خلاف، ظلمت کے خلاف، تاریخی کے خلاف، صرف کے خلاف، بہار کے خلاف، اصل تلوار جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ قرآن ہے۔ چاہے ہوں یہی جہاد الکبیرا، جہاد کے لیے بھی دشمن نے خدا سے اور دشمنان دین سے اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد بہت اچھی مدد ہے۔ لہٰذا
زکات و نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، واقعی رسول اللہ لکم ترحمون، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں سورہ نساء کے دن میں کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری چیزیں گزرتی تھی ان میں سے رسول کی اطاعت، سخصاً رسول کی اطاعت، یہ ان پر بڑی ذرا گزرتی تھی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ کافر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کے ضرور لے۔ وما باهم النار، ان کا ٹھکانا آگ ہے، وہ لبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ پھر احکام شروع ہو گئے، وہی مجلس کی آداب۔ اہل ایمان، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اجازت طلب کرے تم سے وہ لوگ بھی جو تمہارے غلام ہیں، خادم ہیں، اور تمہارے وہ لڑکے اور بچے بھی کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، تین اوقات میں۔ یہ تین اوقات جو ہے، ایک تو پرائیویسی ہے نا گھر کی چار دیواری کی، اور اس میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کی پرائیویسی جو علیحدہ ایک ہے، بچے بھی رہ رہے ہیں اور بھی گھر میں ہیں، تو گھر کی چار دیواری میں تو ان سب کی ایک مشترک پرائیویسی، لیکن ایک تعلق کے ذرا سو کا معاملہ ہے، شوہر اور بیوی کی پرائیویسی جو ہے، اب خاص طور پر اس کا حکم ہے کہ یہ تین اوقات ہوتے ہیں عام طور پر، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جبکہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو ظہر کے وقت، یعنی یہ جو تیلولے کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہرانہ تناول فرمایا اور اب آپ آرام کرتے ہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اب یہ جو تین اوقات ہیں، یہ عام طور پر جو بھی میرڈ لائف ہے اس میں یہ وہ جو وظیفہ روجیت ہے اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اس میں خاص طور پر فرمایا ہے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، گھروں کے بچے بھی جو ہے وہ داخل نہ ہو، وہ بھی اجازت لے کر داخل ہو، خادم ہو، خادمائیں ہو، وہ بھی، یہ اوقات جو ہے ان میں اس پرائیویسی کا بدرجہ تمام و کمال اہتمام ہونا چاہیے۔ سراسو اورات لکم، یہ تین اوقات جو ہے یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے بے ستر ہونے کے اوقات ہیں۔ عورت کہتے ہیں ننگی شے کو، اور عورت وہ چیز ہے جس کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان تین اوقات کے علاوہ کوئی نہ تم پر کوئی حرج ہے نہ ان پر ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ سب تم ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے رہتے ہو، والدین کے پاس بچے آ رہے ہیں، اولاد آ رہی ہے، خادم آ رہے ہیں، خادمائیں آ رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے آنے جانے پر پابندی، گھر کے اندر کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ گھر کے باہر کا نہیں ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا فلسفہ سمجھ میں آئے گا جب یہ معلوم ہو کہ سورہ نور کے یہ جملہ بجلسی آداب و احکام گھر کے اندر کی زندگی سے نکال دیں۔ سدالے کا یمین اللہ رقم الیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، اللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ بحدہ بلغ الطفال و منکم الحلم،
اور جب بچے بھی تم میں سے تمہارے بچے جو ہیں وہ بھی معلوم ہو جائے فلیا سازنوں کا مساجن الذین من قبلہم تو انہیں بھی اب اذن لے کر آنا چاہیے جیسے کہ پہلے جیسے کہ وہ اذن طلب کرتے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم الحکیم اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے روشن کرتا ہے اور وہ علیم الحکیم. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن. اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بیٹھ رہی ہے یعنی یہ کہ جوانی کی عمر سے گزر گئی ہے بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے لا یرجون نکاح اور اب وہ کسی نکاح وغیرہ کی امیدوار نہیں ہے یعنی اس عمر سے گزر چکی ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیا کرے رکھ دیا کرے. یہاں اصل میں بڑی غلطی لگ جاتی ہے شیاب اللہ کا ترجمہ جب کپڑے ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں سر ننگے ہو جانے کی اجازت ہے معاذ اللہ. یہ سوب جو ہے عربی زبان میں اصل میں چادر کے لیے جیسے پٹھانوں کا آپ کو معلوم ہے کہ پٹھان نہیں رہ سکتا جب تک اس چادر اسے کندھے پر نہ ہو تو عرب کی مجلسی زندگی کے اندر بھی یہ چادر جو ہے ان کے جسم کا لباس کا لازمی ہے باقی کپڑے پہنے میں اوپر ایک چادر ہے. اور کسی مرد کا بھی اصل میں رتبے کا تعین ہوتا تھا تو کتنا عمدہ دوشالہ اس نے اپنے سانوں پر ڈالا ہوا ہے کتنا قیمتی اس کا وہ چادر اوپر والی. اب انہوں نے اس چادر کو اور شکل دے دی ہے اس کی وہ جو ذرا سا سیکر اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوپ نہیں سوپ تو کرتے کو کہتے ہیں سوپ تو کرتا ہے ان کا نہیں جو اوپر جو ہے وہ بارہ چھوڑ گئے اس کو. باقی یہ کہ عورتوں کے لیے بھی آگے آ جائے گا سورہ احزاب میں کہ وہ یبنین علیہن من جلابیبہن وہ جلباب ہوتی تھی ان کی چادر بڑی سی جس میں وہ لپٹ کر باہر نکلتی تھی. تو یہاں پر حقیقت یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عورت باہر نکلے بوڑھی عورت ہے اس عمر سے گزر چکی ہے تو وہ اگر چادر نہ لے یا برقع نہ لے تو کوئی حرج نہیں. یہ ان کے لیے ایک رعایت ہے جو کی جا رہی ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے کپڑے اتار کے اور وہ اڑیا رہے معاذ اللہ غیر متبرجات. لیکن اس میں بھی ان کی نیت تبرج کی نہ ہو. بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ جاتی ہیں لیکن یہ کہ صحت مند ہے توانا ہے ان کے جسم میں وہ جسمانی کشش جو ہے موجود رہتی ہے اور اس رعایت سے وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنا جوبن جو ہے وہ دکھاتی پھرے یہ چیز نہیں ہے. نیت اس سے خالی ہونی چاہیے. جیسے کہ جان پر آن بنی ہو تو حرام کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے لیکن دو شرط ہے غیر باغن ولا آج خود اس چیز کی طلب دل میں نہ ہو اور کم سے کم جو مقدار ضروری ہے اس سے زیادہ اضافہ نہ کیا جائے. اسی طرح غیر متبرجات بزینہ وہ اپنی زینت کو نمایاں کرنے کے لیے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں. وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ اور اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ان کے لیے بہتر ہے. رعایت بھی تھی اگر وہ برقع نہ اوڑھے اگر وہ اپنی چادریں نہ لیں وہ اگر نکل آئے ویسے اپنے کپڑوں کے اندر سادہ کپڑوں میں جیسے گھروں میں رہتی ہے گھروں میں بھی وہ دوپٹے کا اتنا اہتمام نہ کرے جتنا کہ جوان بچیوں کو عورتوں کو کرنا چاہیے. تو یہ رعایت تو ہے لیکن اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو بہتر. اب یہ در حقیقت آپ کو اندازہ ہی ہے آپ کے اتنے اپنی زندگی بسر کی ہوتی ہے پردے کے ساتھ وہ 80-90 برس کی بھی ہو جائے تو وہ پردہ نہیں اتار سکتے وہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. اور آج کل یہ تماشا ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھی دادی اما تو برقعے میں جا رہی ہیں اور جوان کوٹیاں نواسیاں وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جائیں گے نقشہ اسی وجہ سے تو وہ بیچاری دادی ساری عمر اس نے پردہ کیا اس کے لیے اب بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ نکل ہی نہیں سکتی وہ گر پڑے گی بس کھا کر گر پڑے گی وہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے اس پردے وغیرہ کے وہ نکل سکے. لہٰذا وہ چاہے 70-80 برس کی ہے تو وہ تو اپنے برقعے کے اندر نکل گئی ہے اور جوان کوٹیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں اپنی نیم مریا لباس میں. وَيَسْتَعْفِفْ فَخَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْعَامَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. کوئی تنگی نہیں ہے نہ اندھے پر نہ لنگڑے پر نہ مریض پر. یہ اصل میں ویسے تو اس آیت کے بارے میں کئی آراء ہیں اور بہت اس میں اقوال ہیں لیکن میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس سے مجھے اتفاق ہے کہ اصل میں بعض ہوتے ہیں معذور گھروں میں پڑے رہتے ہیں اب ہے تو وہ محرم نہ محرم لیکن یہ کہ اب ہماری معذور ہے جائے تو کہاں جائے گھر بھی اتنے لمبے چوڑے نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہاں پہ رعایتیں دی جا رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو اس قدر اسٹرکٹلی ان کو انفورس کرنا ہے کہ جہاں اس طرح کے کوئی عذر موجود ہو تو وہاں بھی کوئی آپ جو ہے اپنے بہت سخت لبادی جو ہے اس کے تحت اس قانون کو لاگو کریں. ولا علی انفسکم دوسری بات یہ تھی کہ یہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی
صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے تھے کہ کس کے گھر کھانا چاہیے کس کے گھر نہیں کھانا چاہیے, جائز بھی ہے کہ نہیں ہے, اس پر بھی کچھ جو ہے ان کو رعایت دی جا رہی ہے. جیسے کہ یتیموں کے بارے میں ہو گیا تھا کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ پکو, تو انہوں نے ہڈیاں اپنی علیحدہ کر لی کہ مبادہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے, اور اس میں سختی ہو رہی تھی. تو اس طرح کی چیزیں اس آیت میں اب رعایت بیان کی جا رہی ہے. بلا انسوں سے تم, اور خود تم پر کوئی حرج نہیں ہے, انتاکل منڈیوں سے تم, کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے, اور بلوں سے آبائے تم یا اپنے باپوں کے گھروں سے, اور بلوں سے امہات تم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, اور بلوں سے اخوان تم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, اور بلوں سے اخبات تم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. اس میں خاص طور پر ذہن میں رکھیے ہندوستان کی خاص طور پر راجپوتی تہذیب جو ہے اس میں بہن کے گھر سے کھانا حرام شمار ہوتا ہے, بیٹی کے گھر سے کھانا حرام سمجھا جاتا ہے, اور اسے اپنی غیرت کے منافی سمجھتے ہیں. قرآن مجید کی روح سے وہ غلط تصور ہے غیرت کا, اور غلط تصور ہے ان کی عزت نفس کا. وہ کھائیں اپنی بہنوں کے ہاتھ سے, اور بیوت امام تم اپنے چچاؤں کے گھر سے, اور بیوت اماں کے تم یا اپنی گھٹیوں کے گھروں سے, اور بیوت اخوال تم یا اپنے ماموں کے گھروں سے, اور بیوت خالات تم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, اور ماں ملک بخات اور شدید تم. کیا یہ کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آپ خود مالک ہوتے ہیں, جن کی کنجیاں جو ہے وہ خود آپ کے اختیار میں ہے, وہاں سے بھی آپ کے اپنی فیکٹری کے اندر کوئی کھانا پکا ہے مزدوروں کے لیے پکا ہے, تو دیکھ رہے آپ دیکھ لیتے کھائیں, آپ کو کوئی حرج نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. اور سبھی سے تم یا اپنے دوستوں کے ہاں, یعنی یہ جو مجلسی زندگی ہے اسلام اس کے اندر تو رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے. ویسا ہمیں تم گلا ہوں اور کاکل جمی اور وقت تھا, پھر یہ بھی بہت سی باتیں آ گئی تھی کہ ایک برتن میں کھائیں علیحدہ علیحدہ کھائیں, مل کر کھائیں علیحدہ علیحدہ کھائیں, اور بھائی اس کو جتنے آزادی ہے جیسے حالات ہو ایک برتن میں بیٹھ کر کھاؤ کوئی حرج نہیں, علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں ڈالو کوئی حرج نہیں, علیحدہ علیحدہ جمع ہو کر کھا لو یا ایک جگہ پر جمع ہو کر کھا لو. اس کے لیے معنی نہیں ہے کہ وہ پردے کے احکام اس میں سے اٹھا لیں گے بیچ میں سے آپ, کہ کزنز ہیں بیٹھے ہوئے, اب وہ کزنز جو ہے وہ آپ کے محرم ہے کہ نامحرم ہے, وہ قانون اپنی جگہ پر رہے گا. انتاکل جمیل اور وسطا کہ کھاؤ مل جل کر یا علیحدہ علیحدہ. پہلا دخل تم بولے تم فصل لے لو آلان سے, جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلامتی بھیجو, گھر آپ کا اپنا ہے لیکن اس گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہے, یہ سلامتی خود آپ ہی پر آئی ہے لوٹ کر کہ آپ کا اپنا گھر ہے. تحیتن من عند اللہ مبارکتن طیبہ, یہ دعا ہے خاص اللہ کے پاس سے بڑی برکت والی اور بڑی پاکیزہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, یہ تین آیات ہیں اس رکوع کی آخری, لیکن یہ وہ جو اسلامی جماعت کا یا تنظیم اسلامی کا جو ڈسپلن ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے یہ تین آیات بہت اہم ہیں, بہت پروفاؤنڈ ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, مومن تو وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام کے ضمن میں, لم یذهبوا حتى يستأذنوه, وہ وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ ان سے اجازت ہے. اب آپ کسی مہم پر نکلے ہیں, جماعت کی ذمہ داری کوئی ہے جو عائد کی گئی ہے کہ 10 آدمی ہیں جائیں اس کام کو کریں, اور کسی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, تو ڈسپلن یہ ہے کہ اب وہاں سے آپ نہیں ہلیں گے جب تک کہ ذمہ دار آدمی سے اجازت نہیں لیں گے, ورنہ تو جماعت کا ہوں پھر تو یہ موب ہے ہجوم ہے, یہ جماعت تو نہ ہوں, تو وہ نہیں جاتے وہاں سے جب تک کہ اذن طلب نہ کر لے. اور کیونکہ وہاں امیر جماعت کی حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میدان جنگ میں ہوتے تھے تو اسے پیسہ لا رہے تھے, مدینے میں تھے تو آپ وہ آپ جو ہے سربراہ مملکت تھے, جب آپ فیصلے چکاتے تھے تو آپ چیف جسٹس ہوتے تھے, آپ مسلمانوں کے جملہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں جو آپ کے سپر تھیں. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله, اے نبی جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں اور جاتے ہیں بغیر اذن طلب کیے نہیں جاتے, یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر. فَيَسْتَأْذِنُونَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اے نبی جب یہ آپ سے اذن طلب کرے رخصت چاہے اپنے کسی کام کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے عذر کی وجہ سے, فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو اجازت دے دیا کیجیے جسے بھی آپ چاہیں. یعنی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم نے تو اجازت مانگی تھی نہیں دی تو ہم چلے آئے, تو اگر اجازت مانگی تھی اور آپ کو نہیں ملی اور آپ چلے آئے تو آپ نے ڈسپلن کو توڑ دیا, پھر اجازت مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اختیار سمجھ لیے کہ جو ذمہ دار ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ اجازت دے, آپ اپنا عذر بیان کر لیں پھر وہ اجازت دے تو وہاں سے آپ ملے, اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ نہیں ملے, ورنہ پھر جماعت نہیں ہے, ورنہ پھر وہی ہجوم والی بات ہے, ہجوم مومنین. بس تفصیل لہم اللہ, اور ان کے لیے استغفار بھی کیجیے, اس لیے کہ اجتماعی زندگی سے کسی بڑے سے بڑے عمر کی بنا پر بھی رخصت طلب کرنا یقیناً ہے بڑا ہلکا کام ہے. اللہ کے کام سے بڑا بھی کام کوئی ہے؟ اور کوئی کام جو آپ سے پڑا ہوا جو بغیر آپ کے اللہ تعالیٰ سیدھا نہیں کر سکتا آپ کے لیے؟ آپ نبی ہو گے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے کہ وہ آپ کا کام بنا دے, اور آپ جائیں گے تو کون سا تیر مار لیں گے. لہٰذا اگر آپ نے کوئی عذر کیا ہے تو در حقیقت کچھ نہ کچھ کمزوری کا آپ نے ثبوت دیا ہے. لہٰذا اے نبی, ایسے لوگوں کے حق میں آپ استغفار بھی اچھی کیجیے, ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ غفور الرحیم. لہٰذا تجالو دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا, یہ دعا پکارنے کو کہتے ہیں, اور اس میں دونوں معنی ہے. مت بنا لو رسول کا پکارنا اپنے ماں بہن جیسے کہ تمہارا ایک دوسرے کا پکارنا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارنے لگتے ہو ایسے رسول کو نہ پکار بیٹھنا, یہ سوء ادب ہے. پاپر سو اسوا تکم فوق سوت نبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, اور نبی کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر انہیں مت پکارا کرو کہ یا محمد اخرج علینا, اپنے کسی دوست کے یہاں جا کر جیسے تم پکار لیتے ایسے مت پکارا کرو. تو یہ معنی ہے. دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کو تم دعوت دیتے ہو وہ اور بات ہے, رسول کو بلاتے ہو یہ اور بات ہے. رسول کے پکار کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے پر پیاس نہ کرو. جب رسول بلائے تو اس پکار پر لبیک کہنا تمہارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواجا, اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں. یہ مجمعے میں ہوتا ہے, جیسے کہ سورہ توبہ کے آخر میں آیا کہ جب کوئی آیت اترتی ہے جس کے قتال کا حکم ہے تو کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے منافق, اور دیکھتے تھے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا, کسی کی طرف توجہ کی تمہاری طرف نہیں, اور کھسک جاتے ہیں. اسی طرح اجتماعی زندگی ہوتا ہے, یہ سب آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے جنہوں نے بھی کوئی جماعتی زندگی کا تجربہ کیا ہے. ہوتا یہی ہے کہ ذرا دیکھا کہ نظر بچی ہوئی ہے اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا اور کھسک گئے. تو اللہ کے تو علم میں ہے, کوئی اور نہیں دیکھ رہا, حضور نے نہیں دیکھا پر کیجیے. اگر اور مسلمانوں نے دیکھا کہ تم کھسک گئے ہو تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواجا فلیحذر الذین یخالفون عن امره, تو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے معاملے کی مخالفت کر رہے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ, کہ ان پر آ پڑے کوئی مصیبت اور کوئی آزمائش. اور یصیبہم عذاب الیم, یا ان پر مسلط ہو جائے تو دردناک عذاب. الہ ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ, وہ خوب جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو, تمہارا کیا مقام ہے, کہاں کھڑے ہو, ایمان ہے تو کتنا ہے, دل میں روب ہے تو کتنا ہے, آخرت کی طلب ہے تو کتنی ہے, دنیا کی پوجا ہے تو کتنی ہے, خوب جانتا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, وہ جانتا ہے کہ جس حال پر تم ہو. یوم یرجعون الیہ, اور جس دن کے یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, پھر وہ جتلا دے گا انہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ کو ہر چیز کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی. سورۃ الفرقان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کل 8 صورتیں ہیں, اور اس کے بعد سورہ احزاب آ جائے گی. ان میں سے ایک صورت یہ جو ہے سورہ فرقان, یہ بغیر حروف مقطعات کے شروع ہو رہی ہے, لیکن اس کی تمہیدی آیت جو ہے وہ بڑی عظمت والی ہے. اس میں وہی جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی پہلی آیات کا انداز ہے, بالکل اسی انداز کی یہ پہلی آیت سورہ فرقان کی. بقیہ 7 جو سورتیں ہیں اس گروپ میں, اس میں سے 4 الف لام میم سے شروع ہوگی, سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ مکمان اور سورہ سجدہ. 2 قاسین میم آئیں گی اور 1 قاسین. تو 7 سورتیں ہیں حروف مقطعات والی, اور 1 سورت یہ پہلی جو ہے اس میں حروف مقطعات نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده, بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا فرقان اپنے بندے پر, صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مشابہت بہت گہری ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف کی پہلی آیات سے, اس میں بھی حضور کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا. سبحان الذی اسرا بعبده, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب, یہاں بھی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, تاکہ بن جائیں وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. یہ پورا تفائل حضور بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر قرآن ایسی نازل کیا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ یہ فرقان جو ہے یہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے, جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا اوہی الیہ ھذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, جس کو بھی یہ قرآن پہنچ جائے گا گویا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انذار کا حق ادا ہو گیا. الذي له ملك السماوات والارض, اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا رنگ ہے, وہ کہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, ولم يتخذ ولدا, اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا, ولم يكن له شريك في الملك, اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک اور ساجی حکومت میں اختیار میں, وخلق كل شيء فقدره تقديرا, اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا ہے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق, واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں جو کوئی شے بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہے تخلیق کیے گئے, بلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا, اور وہ خود اپنے لیے بھی نہ کسی نفع پر قادر ہے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں, ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا, اور نہ ان کے اختیار میں مرنا ہے نہ جینا ہے اور نہ جی اٹھنا ہے, وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه, اور کہا ان کافروں نے کہ نہیں ہے یہ ان هذا ہی آدھا سے مراد قرآن, نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک گھڑی ہوئی شے ہے, ایک گھڑی ہوئی چیز ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ, وعانہ علیہ قوم آخرون, اور اس نے ان کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے, یعنی اکیلے بھی نہیں گھڑ سکتے تھے یہ, بلکہ کچھ اور لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے ساتھ, تو مل جل کر انہوں نے کچھ یہ موضوع کر دیا ہے کلام, فقط جاؤ ظلم مزورا, تو وہ لوگ لائے ہیں بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جھوٹ, انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے, وقالوا اساطیر الاولین, اور کہا یا وہ کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں, اتتبعها, یہ انہوں نے لکھوا لی ہے, فلیتم لا علیہ بکرۃ واصیلا, اور یہ ان پر ڈکٹیٹ کی جاتی ہے, املا کی جاتی ہے صبح و شام, یہ جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے, وہ کہتے تھے کہ آدمی غلام ہے ان کے ہاں, اسے انہوں نے گھر میں چھپایا ہوا, وہ بڑا عالم ہے تورات کا انجیل کا پچھلی کتابوں کا, تو وہاں سے ان کو کچھ لکھواتا رہتا ہے, یہ ڈکٹیشن دیتے ہیں اور آ کر ہم پر بھروسہ جماتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس سے نازل ہوا ہے, معاذ اللہ سن معاذ اللہ, قل انزلہ النبی یعلم السر فی السماوات والارض, نبی کہہ دیجئے اس کو نازل کیا ہے اس رات میں جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز ہر بھید آسمانوں کا اور زمین کا, انہ کان غفور الرحیم, یقینا وہ غفور الرحیم ہے, وقالوا ما لهذا الرسول, اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہے, کیا ہوا ہے ایسے رسول کو, یاکل الطعام, کھانا کھاتا ہے, یعنی رسول کو تو کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو, وہ یمشی فی الاسواق, یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اور اس میں خاص طور پر تعریف ہے کہ اگر کہ اب یہ کاروبار نہیں کر رہے لیکن یہ ہمارے سامنے کاروبار کرتے رہے ہیں, لین دین کرتے رہے, بیع و شرا کرتے رہے, تجارت کرتے رہے, لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہ اتارا گیا ان کی طرف ایک فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, جو ان کے ساتھ ہوتا خبردار کرتے ہوئے, جیسے کوئی بڑی ہستی آ رہی ہو تو خادم ہوتے ہیں, ہٹو بچو راستہ ان کے لیے بناتے ہیں, ایسے ہی کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا, اور ان کا لہ کنجل, یا ان کی طرف ڈال دیا گیا ہوتا, انہیں عطا کر دیا گیا ہوتا کوئی خزانہ, اور تکون لہو, یا ہو جائے اس کے لیے کوئی جنت ایک باغ, یا کو لو لم حاضر سے وہ فراغت کھاتے, وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور کہا ان ظالموں نے, یا کہتے ہیں یہ ظالم, کہ نہیں پیروی کر رہے تم مگر ایک سحر زدہ شخص, ان پر جادو کا کوئی اثر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ شاید مجھ پر وحی اتر رہی ہے, یہ بھی بڑا ہمدردی کا انداز تھا, جھوٹ تو نہیں بول رہے یہ, لیکن اصل میں کسی آشیب کے زیر اثر ہے یا کوئی جادو ان پر ہو گیا ہے, تو انہیں واقعی محسوس یہی ہوتا ہے کہ وحی اتر رہی ہے جبکہ کچھ اترتا اترتا نہیں, ان کو کیسا بہبو رقل انسان, اے نبی دیکھیے کیسے انہوں نے آپ کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں انہوں نے گھڑی ہیں آپ کے لیے. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو وہ بھٹک گئے ہیں اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہت بہتر چیزیں کر دے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں بہتر آپ کے لیے دولت ہو جائے، باغات ہو جائے، محل ہو جائے. من ذلک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. رجل اللہ کا قصور، اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی نہر بنا دے اللہ تعالیٰ، اس کو اس کا اختیار حاصل ہے. بلکہ زبو بسا، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے. وَعَتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہوئی. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ جہنم انہیں دیکھے گی دور سے، یعنی یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی درندہ غراتا ہے دیکھ کر اپنے شکار کو، اسی طرح یہ جہنم جب دیکھے گی تو یہ میرا شکار چلا آ رہا ہے، جو میرے اندر دھوکا جائے گا. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے اس کو چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، دھملاتے ہوئے، جوش کھا رہی ہوگی کہ اب یہ میرا ایندھن میرے اندر ڈالا جائے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ جھونک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے اس میں ایک بڑی تنگ جگہ میں، مقررین مقررین، وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، باندھ کر انہیں ڈالا جائے گا. داؤ ہنالے کا صبورا، اس وقت وہ پکاریں گے موت کو، کاش کے موت آ جائے، کسی طرح ہماری جان چھوٹے. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، تو کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ پکارو، بہت سی موتیں پکارو. یعنی یہ کہ یہ مشکل اب تمہاری آسان ہونے والی نہیں ہے، ایک موت آ کر تمہیں چھٹکارا نہیں دے سکتی، تمہیں تو سینکڑوں ہزاروں موتیں درکار ہوں گی. کوئی ازال کا خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا نبی ان سے کہیے کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ہوگی ان کے لیے ان کا بدلہ اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ. لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. خالدین، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمے ہے وعدہ، جس کے بارے میں کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ یہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جنہیں یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا. فَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جنہیں پوجا جاتا تھا دنیا میں کہ کیا تم لوگوں نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا یہ خود گمراہ ہوئے. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اب یہ کون ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اللہ کے فرشتے ہوں گے جنہیں خدا کی بیٹیاں بنا کے پوجا گیا، یا اولیاء اللہ ہوں گے جن کی قبروں کی پوجا کی گئی، یا اللہ کے نبی ہوں گے جنہیں خدا کا بیٹا بنا لیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام. ان سے پوچھے گا اللہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم سے، ان کا کن کا نمنا سے اتفضونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لینا. یہ ہم پڑھ چکے، یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے. وہ کیا کہیں گے، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ یہ کہیں گے کہ پاک ہے اللہ تو ہمارے لیے ہرگز یہ جائز نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتے. بلاکن متعتہم، لیکن تو نے ان کو ساز و سامان دیا، دنیا کا با فراغت، ایسے آرام دیے. وآباہم، اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ نسو ذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، ایس میں مگن ہو گئے. دنیا کے اندر آرام اور ایس جو ہے اس نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا. وکانوا قوما بورا، اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے والی قوم. فقد کذبوکم بما تقولون، تو اللہ فرمائے گا ان سے جو انہیں پوچھتے رہے تھے، لو بھائی انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہتے تھے. فما یستطیعون صرفا، تو اب نہ تو تم یہاں سے لوٹا سکتے ہو، ولا نصرہ، ہوگا کوئی مدد تمہیں مل سکتی ہے. ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، جو بھی تم میں سے گناہ گار ہے ہم ان کو اب عذاب چکھائیں گے، بہت بڑا عذاب. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اے نبی، اب یہاں ان کے اس قول کا جواب دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کیسے رسول ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے لیکن خطاب حضور سے کیا, ان کو منہ نہیں لگایا, ان کو جواب نہیں دیا, بلکہ اللہ سے حضور سے گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ انہیں سنا رہا. فما ارسلنا قبلک من المرسلین, اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو, الا انہم لیاکلون الطعام, مگر یہ کہ وہ سب قسم کھانا کھاتے تھے. حضرت موسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, حضرت ابراہیم بھی کھانا کھاتے تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے, سب کھانا کھاتے تھے. وہ یمشون فی الاسواق, اور سبھی بازاروں میں چلتے تھے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے یا کوئی بیع و شرا کرنے کے لیے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, اور لوگوں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. اتصبرون, کہ دیکھیں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں. وکان ربک بصیرا, اور تیرا رب دیکھ رہا ہے ہر شے, اس کی نگاہ میں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں, کیوں نہیں اتارا گیا ہم پر فرشتوں کو. ایک رسول کہہ رہے ہیں ہم جیسے بشر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں, اللہ کو رسول ہی بھیجنا تھا تو فرشتے آسمان سے کیوں نازل کیے. او نرى ربنا, یا خود ہم کیوں نہیں اپنے رب کو دیکھتے, رب ہمارے سامنے آ جائے اور کہہ دے کہ ہاں میں نے اس کو اپنا رسول بنایا تو ہم مان لیں. لقد استكبروا في انفسهم وعطوا عتوا كبيرا, انہوں نے اپنے اندر بڑا استکبار کیا ہے, بڑا گھمنڈ کیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ رب ان کے نگاہوں کے سامنے آ جائے, ان پر فرشتے نازل ہو جائیں, یہ ان کا تکبر ہے, غرور ہے. وعطوا عتوا كبيرا, اور یہ سرکشی کر رہے ہیں اور اس سرکشی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں. یوم یرون الملائکۃ, جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے, لا بشرا یوم اذن للمجرمین, اس روز مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی, خوشخبری نہیں ہوگی. یہ کب دیکھیں گے, یا قیامت میں دیکھیں گے, یا موت کے وقت دیکھیں گے جب فرشتے آئیں گے. یضربون وجوہہم, ان کے چہروں پر زر لگاتے ہوئے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں, اس وقت ان کے لیے